الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ کلاس کے اندر ہم لوگوں نے ایک چیز سٹارٹ کی تھی کہ اسلامک ہسٹری کے اندر کچھ اہم پوائنٹس، اس کے کچھ امپورٹنٹ فیچرز، اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز جو کہ عام طور پہ ہمارے کریکولم میں شامل نہیں ہوتا، ہم اس کو واقف نہیں ہوتے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہماری ہسٹری کے اندر کیا کیا چیزیں ہو چکی ہیں۔ اور جیسا میں نے بتایا تھا لاسٹ کلاس کا جو سٹارٹ کیا تھا کہ ویسٹ کا جو میڈیا ہے اس کی پروپیگیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایز اف کہ اسلام جو ہے وہ ایک پرابلم ہے، اور آج کل کی جو ورلڈ ہے اس کے اندر جو پروگرس ہے وہ اس کی وجہ سے پیچھے رک گئی ہے۔ تو اس کے اوپر کچھ آپ لوگوں کو اپنی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ لوگ اس چیز کے اندر کنفیوز دوبارہ کبھی نہیں ہوں گے کہ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جیسا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا لاسٹ کلاس کے اندر کہ اسلام جو تھا، جس دور میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دور میں تھے اس وقت کا انوائرمنٹ کیا تھا، تو کچھ میپس جو ہیں وہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلے میں، تاکہ وہ جو لاسٹ ٹائم بات ہو چکی تھی صرف اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ریکیپ کر سکیں اپنے پاس ذہن کے اندر گرافیکلی۔ یہ جو کنٹریز ہیں ان کی ڈیمارکیشن ویسے ہی ہوئی ہوئی ہے جیسے کہ آج کل ہے، اب اس کے اندر میں نے جس طرح لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ مسلم ایکسپینشن کس طرح ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کیا ہوا تھا کہ جو عرب تھا، سعودی عرب نام نہیں تھا کسی بھی کنٹری کا، سعودی عرب جو ہے یہ ریسنٹ نام رکھا گیا ہے، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ جب یہ کرنٹ جو حکمران ہے سعودی عرب کے، یہ جب بادشاہت آئی تھی یہاں پہ تو انہوں نے اس کا نام ری نیم کیا تھا، ادروائز کا نام عرب ہی ہوتا تھا، اور عرب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیزرٹ کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لینڈ تھی جس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا تھا، یہ جو سارا ایریا تھا یورپ کا، افریقہ کا، اور یہ سارا مڈل ایسٹ کا ٹاپ والا حصہ سیریا، یہ بہت بڑا ملک ہوتا تھا شام کے نام سے، ایون سعودی عرب کا بھی جو ٹاپ والا علاقہ تھا یہ سارا شام کہلاتا تھا۔ آج کل کا سیریا تو چھوٹا سا ہے، اور وہ بھی کافی زیادہ جو ریسنٹ جو سول وار کی وجہ سے بہت زیادہ کرائسس کے اندر ہے، ادروائز سائز کے حساب سے بھی وہ چھوٹا ہے۔ تو شام کا جو علاقہ تھا وہ بہت بڑا تھا، پھر یہ عرب کا علاقہ، یہ سارا جو ایریا جو میں پہلے آپ کو بتایا، یہ سارا ایریا، یہ سارا کا سارا جو تھا یہ رومن امپائر تھا، اور وہ کرسچن تھا۔ یہ جو سارا ایریا ہے جو رائٹ کے اوپر ہوتا تھا، سارا کا سارا ایسٹ والا علاقہ اور چائنا کی حد تک، یہ سارا جو تھا یہ تھا پرشین امپائر تھا۔ نہ رومن امپائر دنیا میں اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہی کوئی پرشین امپائر ایگزسٹ کرتا ہے، یہ سارا پرشین امپائر تھا۔ یہ دونوں اپنے دور کے سپر پاورز تھیں، اور دونوں کا بارڈر جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی یہاں پہ ملتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کسی نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا آج تک اس ایریا میں، کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا، نہ رومنز نے کبھی چاہا کہ ہم یہاں پہ اٹیک کریں اس عرب کے اوپر، اور نہ ہی انٹرسٹ شو کیا پرشین امپائر نے۔ کیوں انٹرسٹ شو نہیں کیا؟ اس زمین میں تھا ہی کیا ان کا؟ سب پانی کے کرائسس ہوتے ہیں یہاں پہ، پانی ویسے نہیں ہوتا، ریگستان ہی ریگستان ہے سارا کا سارا، اس پوری اس خطے زمین میں ہے ہی کیا؟ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی تھی اس سال ایک واقعہ ہوا تھا جو سورہ فیل کے اندر آتا ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ہاں، وہ کیا ہوا تھا؟ کون گیا تھا؟ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ابراہ جو تھا کہاں سے گیا تھا؟ ہاں پریسائسلی وہ یمن سے گیا تھا، ٹھیک ہے، پریسائسلی وہ یمن سے گیا تھا فوج لے کے۔ اس کی فوج میں خاص چیز کیا تھی؟ ہاتھی تھے اس کے اندر، جس کو دیکھ کے عرب جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس چیز کا، یہ جانور جو ہے اس کے ساتھ ہم سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ خود ہی حفاظت کرے گا اس کی۔ ہاتھی یمن میں کہاں سے آ گیا؟ ہاتھی یمن میں ایگزسٹ نہیں کرتے، کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں سے دو جگہ ہوتی ہیں، یا انڈیا اور سری لنکا والا ایریا ہو گیا، اور یا افریقہ، بس یہ دو جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیونکہ افریقہ کے اندر یہ جو سارا تھا اس وقت کا، جسے حبشہ کہتے ہیں ایبیسینیا انگلش کی بکس کے اندر، آج کل بھی ایبیسینیا نام کا کوئی ملک نہیں ہے، آج کل کس نام کا ملک ہے؟ ایتھوپیا نام کا ملک ہے اس علاقے کے اوپر، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ سوڈان بھی آتا ہے۔ تو اس علاقے کے اندر رومنز کا انفلوئنس تھا، رومنز ڈائریکٹ یہاں پہ حکومت نہیں کرتے تھے، ان کا آپ سمجھ لیں کہ بہت کلوز ایلائی ایک کرسچن بادشاہ تھا جو حکومت کرتا تھا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تھا یہاں پر اصحاب اخدود کا واقعہ جب ہوا تھا تو اس کے بعد کرسچنز کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں سے سمندر کے کراس وہ فوج گئی تھی جس کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے, اور اس کے بعد یمن جو تھا اور یہ نجران کا علاقہ جو نیچے تھا یہ بھی سارا کا سارا عیسائی تھا. آپ لوگوں نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر واقعہ پڑھ لیا جو مسلمانوں کا ہوا تھا مکالمہ عیسائیوں سے, نجران کے عیسائی آئے تھے, پڑھ لیا ہوگا نا آپ لوگوں نے, نجران کے عیسائی آئے تھے. تو نجران کا علاقہ کون سا ہوتا تھا, یہ جو لوور پارٹ ہے سعودی عرب کا اور یمن والا علاقہ, اس علاقے کے اندر کرسچنز آباد تھے, عرب کرسچنز. تو یہ آئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد, مکہ مدینہ ادھر ایگزسٹ کرتے ہیں, اور طائف بالکل مکہ کے ساتھ ہی ہے. جس طرح مری جو ہے وہ اسلام آباد کے, اگر آپ ایریل ویو دیکھیں تو بالکل پاس ہے, جانے میں دیر کیوں لگتی ہے, پہاڑی علاقہ ہے صرف. اس طرح طائف کا بھی معاملہ ہے کہ وہ بالکل پاس ہی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جبل سور کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اتنی اونچی پہاڑی ہے کہ دوسری طرف سے طائف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, دوسری اپوزٹ سائڈ کے اوپر, تو وہ کافی کلوز ہے. یہ میپ تھا ورلڈ کا, اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ نہ رومنز نے کبھی انٹرسٹ شو کیا, نہ پرشین نے انٹرسٹ شو کیا کہ اس کے اوپر ہم اٹیک کریں. ابراہا نے کیوں انٹرسٹ شو کیا تھا, کیونکہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی مکہ میں ہونی شروع ہو گئی ہے کعبے کی وجہ سے, وہ ایکٹیویٹی کہاں ہو, میرے پاس ہو. اور اس نے کیا بنایا تھا, اس نے ایک اپنی عمارت تعمیر کروائی تھی جو آج کل کے یمن میں, اب تو خیر یمن کے بھی برے حالات ہیں سول وار کی وجہ سے, جو آج کل کے یمن میں پھر ایک گاربیج ڈمپ بن گیا تھا, ایک طرح کا اس نے اپنی ایک عمارت تعمیر کرائی تھی کہ جس طرح کعبہ ہے اس طرح یہ ایک عمارت تھا, لیکن ادھر لوگوں کا رجحان نہیں ہوا, اس نے کہا میں اس کو ڈیمالش کروں گا تو یہاں پہ کام چلے گا میرا, اکنامک ریزنس کی وجہ سے اس نے کیا. تو خیر بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب یہاں پر اسلام کی انہوں نے دعوت تبلیغ دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, وہ صرف ایک ان کا جو ایک بچپن میں سفر کیا تھا اپنے چچا کے ساتھ شام کے علاقے گئے تھے, اس کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا تھا, اور یہ غزوات ہوئی تھیں بس اسی کا ہی سفر تھا. ادر وائز یہ سارا جو علاقہ ہے کہ یہ یمن اور یہ سیریا اور یہ جو رومن امپائر اور پرشین امپائر, یہاں وزٹ کرنا, ان کے بڑے لوگوں سے ملنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا ہی نہیں, یہ واقعہ ہی نہیں پیش آیا اسے. تو بہرحال جب اسلام یہاں سے پھیلنا شروع ہوا تھا تو عرب کے اندر جس سپیڈ کے ساتھ پھیلا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرسچن کیلنڈر کے حساب سے جو وصال کا سال تھا وہ 632 تھا, 632. تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں, اب یہاں سے میں آپ کو ایکسپینڈ کرتا ہوں, یہ دیکھیں یہ سٹارٹنگ ایریا تھا, یہ آ گیا 632 رسول اللہ علیہ وسلم کے دور تک, یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور تک یہ اسلام یہاں تک پھیل گیا تھا جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے. پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو آگے کے جب ایکسپینشن ہو رہی ہے, اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ ایکسپینشن ہوتی رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ 10 سال کا تھا تقریباً, اس 10 سال کے عرصے کے بعد اب یہ جو ایکسپینشن نظر آ رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, جہاں پہ پاکستان کی حد تک بھی چلا گیا تھا, افغانستان کی حد تک بھی آ گیا تھا, اور ادھر آپ دیکھیں کہ موراکو اور افریقہ کا اینڈ ٹچ کر لیا تھا. یہ کتنی ایکسپینشن کتنے سالوں میں ہوئی ہے, جو یہ اس والے پہلے میپ کے حساب سے 632 سے 655 تک, 632 سے 655 تک صرف کتنے سال, 23 ایئرس, اونلی 23 ایئرس, اتنا بڑا علاقہ جو تھا یہ اسلام کے اس میں آ گیا تھا, سلطنت میں شامل ہو گیا تھا. فتوحات کی کیوں تھی مسلمانوں نے بتائیں آپ لوگ, کیوں کی تھی, اس دور کو پہلے امیجن کریں آپ لوگ تاکہ اس چیز کو پھر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا کیوں تھا. اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ایک مذہب بھی ہوتا تھا, اور کچھ بادشاہ تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ جن کے اندر ان کے مذہب کے اندر جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ایک خدا کا روپ بھی ہوتا تھا, جیسا فرعون کے ہاں بھی ہوتا تھا, ان کے ہاں بہت سارے خدا تھے, بہت سارے خداؤں کے نام تھے, تو ان میں سے ایک وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو کرنٹ بادشاہ ہوگا وہ بھی رب ہوتا ہے, وہ بھی ایک رول ہوتا ہے اس کا رب. تو عوام تک, عوام جتنی بھی ہوگی اس کے اندر ریلیجیس ٹالرنس نہیں ہوتی تھی اس دور کے اندر, کہ آپ ٹھیک ہے ملک تو کرسچن ہے لیکن باقی آپ جو مرضی پریکٹس کرتے رہے اپنے ریلیجن کو فالو جس طرح مرضی کریں, ایسے اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی. تو اسلام جب پھیلا ہے تو اسلام کی جو دعوت تھی وہ نمبر ون یہ کہ اسلام جو ہے وہ باقی مذاہب کی طرح نہیں ہے, اسلام جو ہے وہ ایک دین کی شکل ہے. دین کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ, پھر اس کے بعد عبادات کی مختلف شکلیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس کے علاوہ اور کیا شامل ہے اسلام میں؟ اس کے کچھ یہ ہیں تہوار ہوتے ہیں یا کچھ ایونٹس ہوتے ہیں, کچھ کسٹمز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اذان دینی ہوتی ہے. کرسچنز کیا کرتے ہیں؟ بیپٹائز کرتے ہیں, ہولی واٹر جو ان کا ہوتا ہے اسے غسل دیتے ہیں, نہلاتے ہیں. لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا, اس کا اس کو زمین میں دفنایا جاتا ہے, اس کو جلایا نہیں جاتا یا اس کو کافن میں نہیں ڈالا جاتا جس طرح کرسچنز کرتے ہیں کہ ڈالتے تو زمین میں ہیں لیکن کافن میں رکھ کے ڈالتے ہیں. نہیں, اس طرح نہیں ڈالنا, ایک خاص ترتیب ہے جس کے حساب سے بتایا گیا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو شادی کس طرح کی جاتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا تھا کہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیات ہیں ان کے ساتھ اور ایک اوپن ایگریمنٹ کے اندر لوگوں کے گواہوں کی موجودگی میں, وہ تو لیگل پرپز کے لیے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ گواہ اس کے ہیں, یہ اتنے دو گواہ, یہ دو گواہ, اس طرح کر کے. ورنہ ادروائز جو انوائٹڈ لوگ ہوتے ہیں سب گواہ ہی ہوتے ہیں اس کے, وہ صرف لیگل میٹرز کے لیے ہوتا ہے کہ فارم کے اوپر کس کا نام لکھیں کہ گواہ کون ہے, منیمم کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے. ادروائز جتنے بھی لوگ انوائٹڈ ہیں وہ گواہ ہی ہوتے ہیں شادی کے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مذہب ہوتی ہیں. اب اس کے اندر ایڈیشنل پارٹ کیا ہے, دین والا پارٹ کیا ہے؟ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہو. نہیں, اسلام نے آپ کو اکنامکس بتائے ہیں کہ سود حرام ہے, ربا جو ہے وہ حرام ہے, پھر اس کے علاوہ جوا حرام ہے, دھوکے کے اوپر کمایا ہوا حرام ہے. مختلف شکلیں بتائی ہیں کیا کیا چیزیں حرام ہیں, کہ اکنامکس کی کون کون سی شکلیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں, منع ہیں. پھر سوشل سسٹم جو ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, کہ انہیریٹنس بھی ایک ہوتی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تھا تو آگے اس کے وارث کون کون ہے, کس کو کون سی حصہ تقسیم ہوگا. اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو میاں بیوی جو ہیں ان کے آپس میں رائٹس کیا ہوں گے, کیا کس کا حق ہے, کیا کس کا فرض ہے. پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ پیرنٹس کا کیا فرض ہے اور بچوں کا جو ہے وہ کیا حق بنتا ہے, اور اس طرح ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو ایک پورا سسٹم بنتا ہے. اسی طرح ہی چلتے چلتے ایک اسلام کا ایک نظام بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا قرآن کے اندر, سیاست کا نظام. تو یہ کمپلیٹ دین ہے. تو اسلام جو ہے نمبر ون یہ کہ اسلام پریکٹس ہو ہی کب سکتا ہے؟ جب اسلام ریاست میں ہوگا, جب اسلام سٹیٹ میں ہوگا, ملک کے لیول کے اوپر کا, تب صحیح معنوں میں فالو کیا جا سکتا ہے. ادروائز صرف پرسنل لیول کے اوپر پریکٹس کی جا سکتی ہے اسلام کی. تو اس کے اوپر کیا تھا کہ بادشاہت جو تھی ارد گرد کے جتنے بھی علاقوں کی, نمبر ون ریلیجیس فریڈم ویسے بھی نہیں تھا کہ اپنی مرضی کی مسجد بنا سکیں, کچھ کر سکیں, اس چیز کی بھی اجازت نہیں تھی. تو ایک تو فریڈم نہیں تھا, اور اوپر سے یہ کہ اسلام ویسے بھی پریکٹس ہو ہی تب سکتا ہے جب نظام ہوگا اسلام کا. تو اس لیے مسلمانوں نے یہاں پر ارد گرد کے علاقوں کے اوپر فتح حاصل کرنی شروع کر دی, جنگیں ہوئی تھیں, فتح حاصل کرنی شروع تھی تاکہ لوگوں کو اس غلامی سے نکالیں جس کے اندر وہ تھے. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا, کہ جب مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں پرشین امپائر کے ساتھ, اور پرشین امپائر حضرت عمر کے دور میں ختم ہو گیا تھا, پورا ایک سپر پاور بالکل ختم ہو گئی تھی. تو جب مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں تو ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ہرا, وہاں پر پرشین امپائر کا جو بادشاہ تھا, سوری بادشاہ کہہ رہا ہوں, جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا, جو ان کا فوج کا جنرل تھا, رستم نام تھا اس کا, وہ آیا تھا اپنی فوج کو لے کے. 120,000 کی فوج تھی, اور اس کے پاس بھی جو فوج تھی اس کے اندر جو ایلیٹ تھی یا پرائم تھی اس کے اندر ان کے پاس بھی ایک ایلیفنٹ کا آرمر تھا, 33 ہاتھی تھے ان کے پاس اس فوج کے اندر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انچارج تھے اس وقت مسلمانوں کی اس ڈویژن کے جو پرشین کے ساتھ لڑے تھے اس علاقے میں. انہوں نے حضرت عمر کو لکھا, کیونکہ حضرت عمر نے ان کو کہا ہوا تھا کہ مسلسل آپ نے مجھے اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. تو انہوں نے اس طرح یہ مینشن کیا تھا کہ کیا کیا تیاری کر کے آ رہے ہیں. مسلمان چند ہزار تھے اس کے مقابلے میں, 120,000 وہ, اور ان کے پاس فلی آرمڈ بھی تھے, اور مسلمان اس تعداد نہیں تھے کیونکہ مسلمان دونوں سے لڑ رہے تھے ایک وقت میں, دونوں سپر پاور سے لڑ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے اوپر توکل کرے, بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا تیاریاں کریں کیا نہیں تیاریاں کر رہے. اللہ کے اوپر ہمارا توکل ہے، ہمارا وسائل کے اوپر نہیں ہے. تو رستم کے ساتھ جب بالکل جنگ کی معاملہ قریب ہوا تھا تو رستم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے کسی بندے کو بھیجیں، میرے پاس کسی بندے کو بھیجیں جو مجھ سے بات کر سکے اس معاملے میں. تو سعد بن ابی وقاص جو تھے انہوں نے ربیع بن عامر کو بھیجا تھا کہ یہ جائیں میری طرف سے بات کریں. انہوں نے کہا آپ کون، جب آئے تو رستم نے کچھ زیادہ اکنالج نہیں کیا کہ آپ ہو مسلمانوں کے لیڈر. نے کہا نہیں، میں مسلمانوں کا ایک عام بندہ ہوں. تو اس کے اوپر اس نے کوئی پسند نہیں کیا تھا. وہ اپنے تھرون کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ایک سونے کا بنا ہوا ایک اس کا تھرون سا تھا اور کارپٹس لگے ہوئے تھے جس طرح کیمپ کیے جاتے تھے. تو وہ بادشاہ جو کمانڈر ہوتا تھا اس کا بالکل ایک شاہانہ طریقے سے کیمپ ہوتا تھا. یہ آئے آرام سے بالکل، جب ملنے کے لیے آئے تھے ربیع بن عامر تو بالکل ایک سادگی کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ اپنا ہتھیار اور وہ چیزیں بھی تھیں. آئے ہیں، انہوں نے گھوڑا اپنا کھڑا کیا ہے، اتر کے سیدھا آئے ہیں اس کے کارپیٹ کے اوپر چلتے ہوئے اور آ کے زمین پہ بیٹھ گئے ہیں اور کہہ دیا کہ ہم تمہارے ان چیزوں کے اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اور رستم نے یہ نوٹ کیا کہ اس بندے نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا، اس نے کوئی اس طرح نہیں کیا کہ کتنا خوبصورت کارپیٹ ہے یا سونے کا جو بنا ہوا میرا تھرون ہے اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالی یا لباس کے اوپر نہیں نظر ڈالی. اپنا جو نیزہ تھا وہ زمین میں مارا اور زمین میں مار کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد رستم نے ان سے بات چیت کی شروع کی کہ کیا ضرورت کیا ہے تم لوگوں کو، مطالبہ کیا ہے تم لوگوں کا، جنگ کرنے آئے ہو نا، مطالبہ کیا ہے. انہوں نے مطالبہ پیش کر دیا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، اسلام کا مطالبہ ہے. رستم نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو کیا چیز بائی کرے گی، سونا چاہیے تو سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں، تمہیں کوئی اور اگر چیز چاہیے ویلتھ چاہیے تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو ربیع بن عامر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اصل میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم خود تو نہیں آئے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو تم لوگوں کی غلامی سے نکال کے اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لے جائیں اور صرف اللہ کی غلامی کے نیچے لے کے جائیں. باقی اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس تین آپشنز ہیں، ایک کیا آپشن ہے، یا تو اسلام قبول کر لو تو ہم بالکل تمہیں چھوڑ دیں گے، تم رہو یہاں پہ، اسلام کا قانون تم نے نافذ کرنا ہے، باقی تم بادشاہ رہو، تم اگر آرمی چیف ہو تو تم آرمی چیف رہو گے، تمہاری تمام جو چیزیں وہ انٹیکٹ رہیں گی، ہم اس کو تمہیں اس چیز سے معزول نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے تم جونیئر ہو گئے ہو اب تم سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہاری تمام چیزیں انٹیکٹ رہیں گی. دوسرا آپشن کیا ہے تمہارے پاس کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو نظام لا جو ہوگا وہ اسلام کا آئے گا، تم یہاں پہ جزیہ دو گے، تم رہ سکتے ہو، تمہارا جو بھی ریلیجن تم اسی ریلیجن کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہو، جزیہ دو گے جو ایک نان مسلم کے اوپر ٹیکس ہویا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر تمہیں یہ دونوں بھی قبول نہیں ہے تو پھر جنگ فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان. تو اس کے اوپر اس نے تھوڑا وقت مولا، اس کے بعد انہوں نے ان کو تین دن کی مہلت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہم نے ان سے یہ سیکھا تھا کہ تین دن تک کی مہلت دی جا سکتی ہے. اگلے دن رستم نے دوبارہ سعد بن ابی وقاص کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ جو بندہ آیا تھا نا کل اس کو دوبارہ بھیجیں، اور اپنے جو ایڈوائزرز تھے ان کو یہ کہہ دیا کہ جو بندہ آیا تھا اس کے اندر بڑی دانش اور بڑی حکمت تھی اس کے اندر، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی چال میں اور اس کے چلنے میں اور اس کی بات چیت میں نہ کوئی دنیا کا لالچ شامل نہیں تھا، اس کو کوئی لالچ نہیں تھا کسی چیز کا، اس کو کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کی تھی. اگلے دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کو بھیج دیا. پھر تیسرے دن بھی جب بلایا تو تیسرے دن بھی کسی اور کو بھیج دیا، اور تینوں نے ایک ہی قسم کی بات کی. اس نے جب ان سے بات کی انہوں نے ایک ہی طریقے سے کہا، ایک ہی انداز ہے. تو اس کے اوپر رستم نے یہ کہا، لڑے تو تھے جنگ ہوئی تھی، لیکن رستم نے اپنے ایڈوائزرز کو یہ کہہ دیا کہ یہ جو فوج ہے اس کو شکست دی نہیں جا سکتی، اس کے تو عام بندے آ رہے ہیں، ہر روز ایک نیا بندہ آ رہا ہے، عام بندہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک ہی کام کا بندہ ہے تو یہ کہیں کہ ہاں یہ اس کو بات کرنی آتی ہے یا اس کو حکمت آتی ہے، ان کے پاس تو ہر بندہ نیا آ رہا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی پاپولر بندہ نہیں ہے، اور وہ اس کے اندر اتنی عاجزی اور اس کے اندر اتنا جو ہے وہ توکل ہے اللہ کے اوپر. ساتھ ساتھ جو ہے اب دوسری طرف بھی ایک اور بات ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، حضرت عمر کے ہی دور کے اندر جب یہ جزیہ کا جو معاملہ ہوتا تھا تو جزیہ کا جو رول ہوتا تھا سمپل رول وہ یہ ہوتا تھا کہ مائنورٹیز کے اوپر یہ ٹیکس لگتا تھا، غلام نہیں بلکہ آزاد مرد کے اوپر، صرف آزاد مردوں کے اوپر، نان مسلم مردوں کے اوپر یہ ٹیکس لگتا تھا ڈپینڈنگ آن دیئر اکنامک کنڈیشن. یمن کے علاقے میں کچھ اور ٹیکس ہوتا تھا، سیریا کے شام کے علاقے میں کچھ اور ہوتا تھا ڈپینڈنگ آن کہ ان کے حالات کیا ہوتے تھے. تو اس کے اوپر ایک واقعہ ہوا تھا کہ عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, جو شام کے علاقے کے کچھ حد تک گورنر بھی رہے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے کمانڈر بھی تھے, تو ایک وقت رومنز بہت بڑی فوج لے کے آئے تھے. شام کا جو ٹاپ والا علاقہ تھا یہ زیادہ تر کرسچنز ہی لوگ تھے, جن کو کوپٹک کرسچنز کہا جاتا ہے. آج کل بھی یہ کرسچن جو اس علاقے میں پائے جاتے ہیں جس طرح لبنان کے اندر کرسچنز ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو عرب ہیں اور نسل در نسل کرسچن چلے آ رہے ہیں, یہ ہوئے نہیں, اسلام میں آئی نہیں ہے. تو ان سے مسلمانوں نے جزیہ لیا ہوا تھا. جب رومنز بہت بڑی فوج لے کے آئے اور مسلمانوں نے ایک اسٹریٹجک پوزیشن اختیار کرنی تھی کہ ایک ایسی جگہ سے جا کے ڈیفینس کرنا تھا کہ جہاں پہ دوبارہ شکست نہ ہو سکے, تو تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا تھا پیچھے, تھوڑا سا علاقہ واپس چھوڑنا تھا, اور ایک ایسی جگہ کے اوپر بیٹل لائن ڈرا کرنی تھی تاکہ وہاں پر رہ کے مسلمان جو ہیں وہ آرام سے رومنز کا مقابلہ کر سکیں ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کے اوپر, جہاں پہ پانی بھی ہو, جہاں پہ ڈیفینس کے لیے کوئی نیچرل کنڈیشنز فیوریبل ہو. تو اس سال کیا کیا حضرت عبید اللہ بن جرہ نے کہ حکم دیا کہ جو جزیہ ہم نے اس سال کا کلیکٹ کیا تھا وہ سارا ان لوگوں میں واپس لوٹا دو. تو اسی طرح کیا گیا, لوگوں کو پتہ لگا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح جو ہے ہم لوگ تم سے کیوں لیتے ہیں ٹیکس, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تم لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, تم لوگوں کو حفاظت دینی ہوتی ہے, ہم نے وہ پروٹیکشن ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ رومنز آ رہے ہیں, ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں. اگر اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے چاہا تو جو ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا ہے وہ پھر برقرار رہے گا کہ اگر ہم لوگ فاتح ہو گئے, ورنہ ادروائز ابھی ہم لوگ, کیونکہ ابھی ایٹ دس مومنٹ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ تمہیں پروٹیکٹ کر سکیں, تو تمہیں واپس کر دیا گیا. رومنز کون تھے؟ کرسچنز تھے. یہ جو علاقے میں لینے والے لوگ تھے جو کوپٹکس تھے, یہ کون تھے؟ یہ بھی کرسچنز تھے. ان لوگوں نے عبید اللہ بن جرہ کو کیا دعا دی کہ ہم اپنے رب سے, ان کا رب کون, وہ تو ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں نا, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا مانتے ہیں, ہم اپنے رب سے دعا کریں گے کہ وہ تم لوگوں کو فاتح کرے, کیونکہ اگر رومنز ہمارے اوپر آ گئے, حاوی ہو گئے ہمارے اوپر, فاتح ہو گئے, تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر یہ احسان نہ کرتے جو تم عدل کر رہے ہو ہمارے ساتھ. تو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مسلمانوں کے لیے دعا کی کہ یہ کسی طرح سے اللہ یہ لوگ کامیاب ہوں, ان لوگوں کو کامیابی نصیب ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک معمول تھا, وہ کیا تھا کہ وہ رات کو انانمس بن کے گشت کیا کرتے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے, اور انہوں نے اپنے باقی تمام گورنر جو ہوتے تھے ان کے اوپر ایک رول لگایا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر تک کا ایکسیس ہے وہ روکنا نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہیں لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہو اپنے پرابلم ڈسکس کرنے کے لیے اور آپ نے اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں, گیٹس بنائے ہوئے ہیں, گیٹ کیپر بنائے ہوئے ہیں, اور اس طرح کر کے آپ بس اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے ایک گورنر نے ایک گھر سا بنایا اپنا, جس کے باہر ایک کوٹری بنائی ہے گارڈ ہاؤس ٹائپ, جس کے اندر ایک گیٹ کیپر گیٹ سا ہے اور گیٹ کیپر ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک خط دے کے بھیجا گورنر کے لیے, اور جس کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا ان کو کہا تھا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو باہر انہوں نے گارڈ ہاؤس بنایا اور گیٹ بنایا نا, اس کو سب سے پہلے آگ لگانی ہے, اور یہ کہنا ہے کہ اس چیز کی قطع اجازت نہیں ہے, عوام کو ایکسیس ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہیں آ کے اپنے پرابلمز ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کو جب اس کی ضرورت محسوس ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں, اسی سے ریلیٹڈ یہ جو گیٹ کیپر والی بات ہے اس سے ریلیٹڈ, پرشینز کا ایک جنرل تھا جو مسلمانوں کے ساتھ دو تین دفعہ معاہدے کر چکا تھا, اور ہر اپرچونیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے اس نے اس معاہدے کو توڑا تھا. تو ہرمزان جو ہے اس کو جب پیش کیا گیا حضرت عمر کے پاس کے لایا گیا, تو وہ کس طرح آیا تھا, جس طرح کے اس دور میں لوگ آیا کرتے تھے کہ اپنے بڑے بڑے سے انہوں نے گاؤنز پہنے ہوتے تھے جن کے اوپر گولڈ بھی لگا ہوتا تھا, موتی بھی لگے ہوتے تھے, ہیرے بھی ہوتے تھے, اور اس طرح اپنے بڑا سا وہ جو ایک تاج ٹائپ چیز بھی پہن کے آیا تھا حضرت عمر کے پاس, اور وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ گورنر تھا خود, हमारे यहाँ होता है कि जैसे गवर्नर अगर होते हैं तो वो उनके एक महल होता है, महल के अंदर एक बहुत प्रोटोकॉल होता है जिससे जाना पड़ता है, एक बहुत लंबा हॉल होगा जिसके अंदर वॉक करके जाएंगे और आगे जाके एक दरबार होगा जिसके अंदर बहुत एक प्रोटोकॉल देनी पड़ेगी, इज्जत देनी पड़ती है। तो उसने एक्सपेक्ट कर रहा था, और ख़ास तौर पर ये तो खलीफा है मुसलमानों के, तो ये तो बहुत बड़ा कोई दरबार होगा इसका। तो वो जब आया हरमज़ान जब आया तो उसने देखा तो उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। सेंट्रल प्लेस क्या था, मस्जिद नबी थी सेंट्रल प्लेस। वो वहाँ पे गया, वहाँ पे भी उसको नहीं कोई बंदा नज़र आया, ना कुछ, ना कोई महल। उसने कहा तुम लोगों का बादशाह किधर है? तो उसको बताया कि हमारा बादशाह नहीं, हमारे खलीफा है। किधर है तुम्हारे खलीफा, किधर है? तो उधर एक था, एक बच्चा था, उसने बताया कि ये मस्जिद की जो सीधी तरफ है ना, यहाँ पे पीछे की तरफ बाहर सो रहे हैं। तो उसने जाके देखा कि वो जिस तरह एक गाउन पहना जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा ये सऊदी भी पहनते हैं गाउन पहनते हैं, एक तरह का उस तरह का एक गाउन सा था जिसको हज़रत उमर ने लपेट के तकिया बना के उसके ऊपर सो रहे थे। तो वो आके जब पास खड़ा होकर देखा, उसने कहा ये खलीफा है? उन्होंने कहा ये खलीफा है हमारे। कहें इसकी गार्ड्स किधर हैं? इनके वो चीज़ें कहने, इनके कोई हमारे कोई गार्ड्स नहीं होते। जब ये बात हुई तो हज़रत उमर की उस चीज़ के ऊपर आँख खुल गई कि क्या बात क्या हो रही है और किस तरह डिस्टर्बेंस की वजह से। तो उसके ऊपर जब बात होनी शुरू हुई तो हज़रत उमर ने उसको पहले ये कहा कि पहले तो ये सब कुछ उतार के आओ, जो तुम पहन के आए ना सब कुछ उतार के आओ, तब मैं तुमसे बात करूँगा। तो ये मुसलमानों का एक लाइफ स्टाइल होता था, एक स्टैंडर्ड होता था। बाइज़ेंटाइन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर आपको बताया था कि उसका ईस्टर्न विंग था, उसके अंदर कुछ लोग आए थे हज़रत उबैदुल्ला बिन जर्रा रज़ी अल्लाह तआला से मिलने के लिए। जंगें होती रहती थी, तो जंगों के बीच में सारी बात है कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए आना पड़ता था। उस वो आए मिलने के लिए, उन्होंने मालूम किया तुम लोगों का कौन है, इस इलाके का गवर्नर और कमांडर कौन है? तो उन्होंने बताया वो बैठा हुआ जो ज़मीन के ऊपर। तो उसने देखा कि वो ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके पास अपना वो कमान और वो असला था, उसको बस साफ़ वगैरह कर रहे हैं। तो आके पूछा कि तुम हो यहाँ के लीडर? हाँ मैं यहाँ का रीजनल लीडर हूँ। तो उन्होंने कहा मामला क्या है, ये सारा मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें, हम लोग मिट्टी पर बैठते हैं, मिट्टी पर ही सोते हैं, मिट्टी में ही हम लोगों ने रहना होता है, यही हमारा घर है। और यहाँ पर बैठने से, मिट्टी पर सोने पे, मिट्टी में रहने से अल्लाह के नज़र में हमारी कोई इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह के नज़र में हमारा रिवॉर्ड और बढ़ता है। हज़रत उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उबैदुल्लाह बिन जरा से कहा उन्होंने, जब ये सीरिया के दौरे के ऊपर गए थे। हज़रत उमर दौरा भी, सूबों का भी दौरा किया करते थे जिस तरह मैं लास्ट टाइम बताया था, और हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जगह नायब बना के जाया करते थे कि मेरी एब्सेंस में जो लोकल मैटर्स जितने भी हैं वो सारे आपने हैंडल करने हैं, क्योंकि हर चीज़ का, हर किस्म का ख़त, हर चीज़ जो थी, हर मैसेज, हर पैगाम्बर जो होता था वो मदीना आया करते थे। और हज़रत उमर बिन ख़ताब ने ये भी मेक श्योर किया होता था, जो उनकी अपनी शूरा होती थी, जो एडवाइजरी काउंसिल होती थी, ये मेक श्योर किया होता था कि यहाँ पर जो बड़े सहाबा हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा था, जिन्होंने आप सल्लम से ज़्यादा सीखा था, दीन का ज़्यादा इल्म है, वो मदीना छोड़ के ना जाएं, ताकि यहाँ पे जब भी हमें कोई नया मशवरा करना पड़े हम कर पाएं। तो हज़रत उमर जब वहाँ पे गए हुए थे सीरिया, तो उन्होंने सारे मामलात देखे और कुछ सहाबा से नाराज़ भी हुए थे कि ये तुम लोगों का जो दुनियादारी वाला तरीका बनता जा रहा है ये मुझे पसंद नहीं है। हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्रा को कहा कि आप मुझे अपना घर दिखाएं। तो उन्होंने कहा मेरा घर देख के आप क्या करेंगे, आपको शायद रोना ही आएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने फिर भी देखना है। वो चलते हुए गए, इस कदर खूबसूरत जगह जहाँ पे सफाई का इतना अच्छा निज़ाम था, जहाँ पे लोगों की खुशहाली का बहुत अच्छा बंदोबस्त था, चलते चलते बिल्कुल एक झोंपड़ी जैसी जगह पे वो ले गए। और हज़रत उमर अंदर आए तो कहते हैं कि ये तो सारा खाली है, तो हमारा सामान किधर है, फर्नीचर, ये चीज़ें कहाँ हैं तुम्हारी? तो चीज़ नज़र आई थी वो क्या था, सिर्फ घोड़े के ऊपर जो रखने वाली सीट होती है, सैडल जो होता है, वो एक बर्तन नज़र आया था उन्हें, और बस इस तरह ही उनका एक हथियार और कुछ चंद चीज़ें इस तरह की, बाकी तो कुछ भी नज़र नहीं आया उन्हें। तो उन्होंने कहा बस यही मेरा सब कुछ है। तो उन्होंने कहा खाने पीने के लिए, तो एक प्याले के अंदर उन्होंने रोटी के जो टुकड़े थे उनको भिगो के रखा हुआ था कि ये मेरा खाना है। तो उसके ऊपर हज़रत उमर रो पड़े, उन्होंने कहा यही मैं चाह रहा था कि आपको ये खामखा मंज़र देख के रोना आएगा। हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्रा ही के बारे में हज़रत उमर क्या करते थे कि जब पूरे इलाके से, इर्द गिर्द से कोई माल गनीमत या कोई जो जजिया या कोई भी चीज़ जमा होती थी ना, हमेशा मदीना आया करती थी। सेंट्रलाइज सिस्टम था, मदीना आके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, फिर तकसीम किया जाता था। तो गवर्नर, मुख्तलिफ गवर्नर्स की तरफ जब भेजा जाता था तो उनमें से भेजा गया हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भी भेजा गया। جب وہاں پہ بھیجا جاتا تھا سامان تو ان کی بیگم نے, عبیداللہ بن جرح کی بیگم نے حضرت عمر کو ایک کمپلینٹ بھیجی کہ آپ جب اپنی طرف سے سامان بھیجتے ہیں نا ہمارے لیے, ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں اور کمی ہوتی ہے. اب یہ بات نہیں سمجھ لگی کہ کیوں, مطلب کہ میں یہاں سے سامان بھیج رہا ہوں کہ اپنے علاقے میں اور اپنے لیے بھی تقسیم کر لو, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اور جاتا ہے, بلکہ اور کم ہو جاتا ہے اس سے. تو انہوں نے کہا کیوں, تو وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی کہ جب وہ سامان آتا ہے تو عبیداللہ بن جرح کیا کرتے ہیں, اپنے ہی گھر میں جو کپڑے اور چادریں ہوتی ہیں نا ان کو پھاڑ کے ان سے ان کے لفافے بناتے ہیں, تھیلے بناتے ہیں, تاکہ اس سامان کو لوگوں کو رکھ کے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے, اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے. یہ مسلمانوں کا تھا, یہ ایک رول ماڈل تھے مسلمان ہمارے لیے. پھر اسی طرح کیا ایک معاملہ کیا ہوا تھا کہ مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر حضرت عمر کو بتایا گیا, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کے لیے جامع مسجد, جو بڑی مسجد ہے ہماری یہاں پہ, ہم نے اس کے پاس آپ کے لیے ایک گھر بنایا ہے تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کے لیے ایک یہاں پہ ایک ریزورٹ ہو رہنے کے لیے جگہ ہو. حضرت عمر نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس گھر کی, اور اس پہ ناراضگی دکھائی کہ کیوں بنایا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں پر بھی جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے, ایک سرکاری لیول کے اوپر بھی اور ذاتی لیول کے اوپر بھی. سرکاری لیول کے اوپر تو بہت بڑے بڑے چیزیں ہوں گی, بہت لیوشنگ چیزیں ہوں گی, جس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دیکھ لیں, پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھ لیں, پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ لیں, یہ بھی نہیں کہ صرف پاکستان کی بات کروں, جس مرضی ملک کا دیکھ لیں آپ, جس مرضی ملک کے جو رولرز ہیں ان کا نظام دیکھ لیں آپ لوگ, ان کے محل ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے اور کتنے زیادہ ہوتے ہیں, ملٹیپل قسم کے ہوتے ہیں محل. تو انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کی, اور تم نے کیوں بنایا یہ میرے لیے گھر؟ تو اس کے اوپر کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا کہ اس کو کنورٹ کرو انٹو مارکیٹ پلیس مسلمانوں کا, تاکہ اس میں کامن فائدہ ہو. حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ بہت بڑے بڑے ایریاز جو تھے, بہت مختلف شہروں کے اندر مختلف ایریاز جو تھے ان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا تاکہ وہ کامن گراؤنڈ ہو لوگوں کے لیے جانور چرانے کے لیے. پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے اپنے استبل, اپنے جو گھوڑے, اپنے جانور جو ہوتے تھے, یا جو گورنر یا بڑے لوگ ہوتے تھے انہوں نے اپنے جانوروں کے لیے کیا کیا ہوتا تھا, خاص جگہ مخصوص کی ہوتی تھی. کسی عام بندے کا جانور آ گیا نا تو جانور بھی لے لیا جائے گا اور اس بندے کو بھی پنشمنٹ ملتی تھی. حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ گریزنگ گراؤنڈز بنائے ہوئے تھے تاکہ جانور آ کے چر لیا کریں یہاں پہ, کامن لوگ جو ہیں آ کے یہاں پہ اپنے جانوروں کو چرا لیا کریں. اس جگہ کو مینٹین رکھا جاتا تھا تاکہ جانوروں کے لیے وہاں پہ بندوبست ہو. اور حضرت عثمان نے اسی چیز کو بہت اچھی طرح سے ایکسپینڈ کیا تھا اپنے دور میں. پبلک ٹرانسپورٹ کا جو بندوبست ہے, یہ جو ایک نیڈ ہوتی ہے جو ابھی تک ہم لوگ کافی لیگ کر رہے ہیں, ابھی ہم نے جو بنایا بھی ہے جو یہ میٹرو وغیرہ, یہ ابھی بھی دیکھیں گے اکنامیکلی جو ہے یہ ایکسپینسو ہے, کافی ایکسپینسو چیز بنی ہے, باقی لوگوں کا فائدہ ضرور ہے. ماس ٹرانزٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا بندوبست جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے, اچھی اکانومی اچھے ملک کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے یہ چیزیں. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المال کے مختلف جانور جو تھے وہ انہوں نے مختلف سٹیشنز کے اوپر رکھے ہوئے تھے. کسی نے اگر مدینہ سے شام جانا ہے تو شام میں بھی ایک سٹیشن تھا جہاں پہ جانور ہوتے تھے, اور مدینہ میں بھی ہوتا تھا. وہ یہاں سے اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے اپنی تو یہ بیت المال کا جانور لے اور وہاں چلا جائے, وہاں جا کے ادھر کا جو تھا وہاں پہ واپس جانور دے دے, اور جب واپس آنا ہوگا تو دوبارہ جانور لے کے آ جائے. اس طرح کسی نے مکہ سے مدینہ, سوری ہاں مکہ سے مدینہ جانا ہے تو اس کے درمیان بھی یہ رکھا ہوا تھا. مختلف روٹس کے اوپر اس طرح کے پبلک یوز کے لیے جانور رکھے ہوتے تھے کہ اس کو استعمال کر کے اور وہ اپنے مینز آف ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ پوری کرتے جائیں. اور اس کے اندر کس قدر لو ہو کے خود کام کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بیت المال کے اونٹ جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے, تو حضرت عمر بن خطاب خود بھاگ کے گئے تھے ان کو واپس پکڑنے کے لیے. یہ نہیں کہ لوگوں کو لگایا ہوئے اور کھڑے کھڑے لوگوں کو ایکسپینڈ کر دیا کہ تمہاری وجہ سے یہ نااہلی ہوئی ہے تو تمہیں معطل کر لیا گیا, اس طرح بلکہ خود گئے تھے بھاگ کے اور جا کے ان اونٹوں کو لے کے آئے تھے. جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے, جس طرح یہ آپ میپ میں دیکھیں, اتنا بڑا ایریا جو ہے جب مسلمانوں کا آتا گیا تھا تو یہ ہیوج کنٹریز یعنی کہ پورے کے پورے ملکوں کے ملک جو تھے وہ مسلمانوں کے ریاست کے اندر آ گئے تھے, شامل ہو گئے تھے. اب پہلے وقتوں کے اندر کیا ہویا کرتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے لیے تمام کسان جو ہوتے تھے وہ کام کریں گے, کھیت کاٹیں گے, ان کی جو فصل ہوتی تھی وہ آرمی آ کے کلیم کر لیا کرتی تھی, اس میں سے غلہ نکال لیا کرتے تھے سارا کا سارا جو ان کو یہ ہوتا تھا, اور تھوڑا بہت جو ہوتا تھا ان کو بالکل ہی لو لیول پہ رکھنے کے لیے ان کو دے دیا کرتے تھے, بس اس سے زیادہ نہیں. اسلام کی ابتدا کے اندر کیا ہوا تھا کہ شروع میں جو کچھ بھی مسلمان فتح کرتے تھے وہ بیت المال کنسیڈر کیا جاتا تھا. حضرت عمر نے ایک حکمت عملی یہ دکھائی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر تو یہ سارا کچھ مسلم آرمی میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا تو اس سے حاصل کیا ہوگا کہ لوگ پہلے کس چیز کے غلام تھے, پہلے ان کے بادشاہوں کے غلام تھے, اب وہ زمینیں ان مسلمانوں کی ہو گئیں تو وہ ان کے لیے کسان بن جائیں گے. تو حضرت عمر نے ایک لا یہ نکالا جس کے اوپر صحابہ میں سے کافیوں نے آبجیکٹ کیا تھا انیشیلی, لیکن حضرت عمر نے کیا لا نکالا کہ جو ایٹ دا ٹائم آف وار یا بیٹل جو بیٹل گراؤنڈ میں چیزیں حاصل ہوں گی نا وہ ضرور ہے بیت المال. حضرت عمر نے حکمت علی یہ دکھائی کہ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ جو زمین تھی نا جو لوگ آزاد ہوئے ہیں انہی لوگوں میں تقسیم کر دی جائے, یعنی کہ جو لوکلز ہیں انہی میں تقسیم کر دی جائے. صحابہ جو تھے ان کے اندر ان لوگوں نے اس کے اوپر ریزسٹ کیا تھا کہ ہمارا حق بنتا ہے اس کے اوپر, تو حضرت عمر نے کیا کہہ دیا تھا, اور دونوں باتیں بہترین تھیں. پہلے کیا کہا کہ اگر تمہیں یہ سارا کچھ اتنا مال ملنا شروع ہو گیا اور تم اتنے زیادہ مالدار ہو گئے, اتنی زمینیں ہو گئیں, تو کیا ہوگا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, تم لوگ جہاد ترک کر دو گے, تم لوگوں کا جہاد میں انٹرسٹ لوز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں یہاں پہ بلڈ اپ کیا تھا, تم فوکس رکھو اپنا جہاد کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو لوگ پہلے دوسروں کے غلام تھے اب تمہارے غلام بن جائیں گے تو ان کا دل کس طرح کشادہ ہوگا اسلام کی طرف, انہی کو زمین تقسیم کر دی جائے, ان کا اسلام کی طرف مائل ہوں گے وہ, تو کیا پتہ وہ پھر اس خوشحالی کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیں, ان کا دل سافٹ ہو جائے اسلام کی طرف. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. نہ آرمی ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ ان کے پلاٹس ہوں اور ان کی اسکیمز ہوں اور بس وہ انہی کاموں میں لگے رہیں, پراپرٹی ڈیلر بن جائیں, اور نہ ہی یہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں ان کو اسلام نے تلوار کی زور کے اوپر کلمہ پڑھایا تھا, بلکہ ان کے لیے حالات آسان کیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ خود قبول کیا انہوں نے اسلام کو, اور اگر جنہوں نے نہیں بھی قبول کیا تو ان کے اوپر کوئی مارا نہیں گیا تھا, انہیں کوئی قتل نہیں کیا گیا تھا انہیں. تو اس طرح حضرت عمر نے جب یہ حکمت عملی دکھائی کہ نہیں وہ زمین انہی لوگوں میں تقسیم کی جائے تو اس سے بہت اچھے نتیجے نکلے. ایک اور اگزامپل بہت اچھی جو ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے, تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا اوور آل کمانڈر ان چیف بنا دیا تھا, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری تھی اور ان کی شجاعت تھی اور ان کی جو پاپولیرٹی تھی اپنے سپاہیوں کے اندر بھی عام مسلمانوں کے اندر, اور ان کا جو روب اور دبدبا جو کفار کے سامنے پڑ گیا تھا اس کے بہت بہت اچھے افیکٹس ہوتے تھے. انفیکٹ اس حد تک بات چلی گئی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوتا تھا کہ جس یونٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے, ظاہر بات ہے ہر وقت ہر یونٹ کو تو نہیں لیڈ کیا جا سکتا, جس یونٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے لازماً اس یونٹ کو فتح نصیب ہوگی اللہ کی طرف سے, لازماً ہوگی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کچھ چیزیں جلد بازی میں یا کسی چیز میں غلط ہو بھی جایا کرتی تھیں تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ اس کے اوپر بہت نرمی دکھاتے تھے, حضرت عمر جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ نہیں اسٹینڈرڈ ہمیشہ مینٹین رکھنا چاہیے. حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, سیف من سیوف اللہ, کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے ان کی تمام اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو بھی جایا کرتی تھی ان سے اس کے اوپر وہ ہلکا رکھا کرتے تھے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے خط بھیجا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں اب کمانڈر ان چیف بنا رہا ہوں عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اسی خبر کے ساتھ ابھی مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی رومنز کے ساتھ, تو تو حضرت عمر کا جب یہ خط آیا تھا اس خط میں دو باتیں تھیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، نئی بیعت کا ذکر تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تمام مسلمانوں نے مدینہ میں بیعت کی ہے اور ارد گرد کے علاقے گورنر جتنے بھی ان تمام کو یہ حکم ہے کہ وہ بھی بیعت کریں. دوسرا حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ عبید اللہ بن جرہ جو ہیں وہ اب آپ کی جگہ جنرل ہوں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تھا، یہ بالکل ایو تھی کہ اگلے دن مسلمانوں کی رومنز کے ساتھ جنگ ہونی تھی، انہوں نے بہت بڑی حکمت عملی کیا دکھائی. دو ایموشنل باتیں تھیں اس کے اندر، ایک حضرت ابو بکر صدیق فوت ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے، اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ اب کمانڈر ان چیف نہیں ہیں، تو ایک پرسنل لیول کے اوپر رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر حسد بھی آ سکتا ہے، انسان کے اندر غصہ بھی آ سکتا ہے، انسان کے اندر یہ بھی فیلنگ آ سکتی ہے کہ کیوں میں نے کیا غلطی کی ہے، بغاوت بھی آ سکتی ہے، ان طرح کی تمام فیلنگس پیدا ہو سکتی ہیں. اللہ کے فضل سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوئی کہ انہوں نے اپنے پوری آرمی کے اوپر یہ امپریشن نہیں دیا کہ مجھے ایسا کوئی خط ملا جس میں اتنی بڑی خبر آئی ہے. مسلمان لڑے اور مسلمانوں کو جب نصیب ہو گئی فتح تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اس طرح، اور حضرت عبید اللہ بن جرہ کو کہہ دیا کہ اب آپ آ جائیں کمانڈر ان چیف اور میں اب آپ کے انڈر ایک نارمل سپاہی ہوں. اب امیجن کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر ہم یہ امیجن کریں کہ کوئی بھی جنرل جو ہوگا اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کو ہم ڈی گریڈ کر رہے ہیں، نیچے لا رہے ہیں، اور نیچے سے کسی اور کو جو آپ کا جونیئر رہتا تھا اب اس کو میں اوپر لا رہا ہوں. اگر ایسا فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آرمی کو کر دے گی، سب سے پہلے تو فوج آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ہوگا کیا، وہ استعفیٰ دے دے گا جنرل. یہ میری پرائیڈ یا میری ڈگنیٹی یا میرے ایگو کے خلاف ہے، یہ سیلف ریسپیکٹ ہے میری، میں نہیں یہ کر سکتا کہ جس چیز کو میں لیڈ کر رہا تھا اب میں کہوں کہ میں اس کے اندر آئی ول بی لیڈ، دوسرے کو اور مجھے اس کے بارے میں بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور میرا جونیئر مجھے کرے گا، نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی کسی آرمی میں نہیں اس طرح ہونے والا. جو اگزامپل یہاں پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے اسلامی تاریخ کے اندر، یہ باقی کسی آرمی میں اس طرح نہیں ہونے والا. ابھی جو مسلمانوں کے آگے جو ہوا تھا، ایک میں آپ کو بات بتائی تھی کہ حضرت علی کے بعد اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بریف دور آیا تھا خلافت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہوگا وہ بالکل ٹھیک چلے گا 30 سال تک، فور 30 ایئرس، وہ 30 سال تک چلے گا. وہ 30 سال کس طرح بنتے ہیں؟ وہ 30 سال بنتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال، تقریباً 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، پھر تقریباً 12 سال کے قریب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، تقریباً 4 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں، 7 مہینے بنتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے. حضرت حسن کے دور کو شامل کرتے ہیں تو 30 سال پورے ہوتے ہیں. تو یہ خلافت راشدہ کا جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ 30 سال تک یہ رہے گا. اس کے بعد کیا ہو گیا تھا؟ اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ ایک طرح کی ٹائٹل خلافت کا ہی رہا تھا، امیر المومنین ہی کہلاتے تھے، لیکن وہ ایک طرح کی موروثی بادشاہت ہو گئی تھی. موروثی کیا ہوتی ہے؟ جو ورثے میں مل جاتی ہے، کہ بیٹے نہیں بن جانا ہے پھر خلیفہ، اگین ٹائٹل خلافت ہی ہوتا تھا. تو یہ خاندان جو تھا جس کا نام بنو امیہ تھا، اس خاندان کے اندر یہ خلافت پہ چلی گئی تھی اور اس خاندان کے اندر ہی رہی تھی، اس لیے اس کو امیت پیریڈ کہا جاتا ہے، بنو امیہ کا دور تھا یہ. لیکن بہرحال اس ایک غلطی اور ایک کمی کے بعد جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی دی تھی کہ سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی کہ جو امین ہیں لوگ وہ صحیح جگہ کے اوپر اس کا حق ان کو ملے، جو لیڈ کرنے والے لوگ ہوں وہ لیڈ کریں جن کا حق بنتا ہے، سب سے پہلے یہ چیز اٹھا لی جائے گی. تو بنو امیہ کا دور آیا تھا، لیکن باقی خیر جو تھا وہ پھیلتا رہا تھا اسلام کا، اور اسلام بہت دور دور تک چلا گیا تھا. بنو امیہ کا ہی دور تھا جس دور میں اسلام یہاں پر بھی آیا تھا، ہندوستان کے اندر بھی آیا تھا. اور کس طرح آیا تھا؟ واقعہ کیا ہوا تھا جب مسلمان اسلام یہاں پہ آیا تھا؟ محمد بن قاسم آئے تھے، لیکن واقعہ کیا ہوا تھا؟ हाँ जी, राजा दाहिर जो था डिपाल का, उसने एक मुसलमानों के काफिले को लूटा था, उसमें से औरतें जो थी उनको स्लेव बना लिया था, और एक मुसलमान लड़की का ख़त पहुंचा था खलीफा को, तो उसके ऊपर ये हुक्म हुआ था कि एक लश्कर तैयार किया जाए और वहाँ पर जाया जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि बिल्कुल ही यंग से थे, उनको बना के भेजा गया था, और उनकी जो अदल था और उनके अंदर जो इंसाफ परस्ती थी और जो माइनॉरिटीज़ को राइट्स देना, उनके जो उनको हक देना उनका, वो उस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि बहुत कम टाइम में उनके अपने सिर्फ चंद साल के अंदर ये सिंध और ये जो लोअर पंजाब वगैरह ये सारे इलाके के अंदर इस्लाम जो था इसका सर्कल बहुत जल्दी फैलता गया। तो अनफॉर्चुनेट बात हुई थी कि जब उनको एक साजिश के तहत वापस बुला लिया गया था एक झूठी गवाही की बेस के ऊपर, और वो इस्लाम जो था वहाँ से फिर दोबारा थोड़ा सा रिट्रीट हो गया। दूसरी तरफ इस्लाम जो था वो यूरोप के अंदर दाखिल हुआ था। यूरोप के अंदर कहाँ से दाखिल हुआ था इस्लाम? अफ्रीका की टॉप से जो स्पेन का रास्ता है, जिस तरह कि आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा है, ये बहुत थोड़ा सा जगह है। ये किसने लीड किया था मुसलमानों में से? तारिक बिन ज़ियाद ने। और तारिक बिन ज़ियाद की ख़ास बात क्या आती है उसके अंदर, उस जंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या थी कि जब वो वहाँ पर गए थे तो उन्होंने वहाँ लैंड करने के बाद सारी किश्तियों को जला दिया, तोड़ दिया, जला दिया, जिसके ऊपर फ़ौज के लोग कहेंगे ये क्या आपने किया है, हमारे पास रिट्रीट का रास्ता ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या कहा था, यही मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जहन में ख्याल तक ना आए कि वापस भी जाया जा सकता है, या तो लड़ना है या मरना है इधर ही, कोई और रास्ता है ही नहीं तुम्हारे पास। तो इस्लाम जो है वो इस तरह स्पेन के अंदर आया था, और कम से कम 500 साल स्पेन के अंदर आया था। ये जो अभी पॉलिटिक्स और जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम में एक्सपेंशन वगैरह वो चीज़ें मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, वरना इसके अंदर रहते हुए भी जो साइंस और टेक्नोलॉजी और आर्ट और लिटरेचर, उन तमाम चीज़ों के अंदर जो इस्लाम ने जो कुछ दिया था उसके बारे में भी बातें करनी है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर होंगे। स्पेन के अंदर जब मुसलमान गए हैं तो वहाँ पर क्या हुआ था? इस तरह नहीं हुआ था कि वहाँ पर गए हैं तो उधर कत्ल गारत हो गया था और बुरी तरह लोगों को मारा या कुछ इस तरह की चीज़, नहीं, बल्कि क्या हुआ था 1495 के अंदर जब स्पेन से मुसलमानों को निकाला गया था और ज्यूज़ को भी निकाला गया था, तो किस तरह किया गया था? या तो मार दिए गए थे या जला दिए गए थे। इतना खून बहाया गया था कि उनकी जो गलियां जो थी वो गीली हो गई थी खून से, और जो बाकी थे उनको जो बहरी जहाज़ से उनके अंदर बिठा के डंप करके और वहाँ पर जाके अफ्रीका के वापस अफ्रीका के साहिल पर जाके फेंक दिया गया था। और कोशिश की गई थी कि पूरे जगह से हम लोग यहाँ पे इस्लाम को ख़त्म ही कर दें, बस कोई चीज़ बचे ना इस्लाम की। तो इस्लाम को पाक किया था उन्होंने अपनी तरफ से, उसका जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो क्लिनलीनेस के लिए किया जाता है कि हमने पाक किया, इस्लाम से पाक कर दिया हमने स्पेन को। ऐसा कोई काम मुसलमानों ने नहीं किया था जब मुसलमान वहाँ पर गए थे, और माइनॉरिटीज़ को भी राइट दिया था और उनको भी हक दिया था। मुसलमानों के पास जब यरूशलेम आया था, जो कि मैंने पिछले क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह फ़तह किया था, तो 1095 के अंदर क्लेमोंट एक शहर है फ्रांस का, उस शहर के अंदर उनका जो पोप था अर्बन द सेकेंड, उसने एक हला देने वाला बयान दिया था, और उसने ये कहा था कि हमारे जो होली प्लेसेस हैं, उनके होली प्लेसेस कौन से थे? नज़रत, जो कि जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जो अर्ली एजेस थे, जो ये इब्तदाई साल थे, वो गुजरे थे, क्योंकि उनको बोला क्या जाता है, मसीह नासरी, जीसस ऑफ नज़रत बोला जाता है, ये यरूशलेम से ऊपर आता है। फिर यरूशलेम वाला शहर और उसके इर्द गिर्द की तमाम जगह जो मुख्तलिफ जगह हैं, वो तमाम जगह जो हैं जहाँ पे उनके नज़दीक और भी बहुत सारी चीज़ें होती रही थी उनके रिलीजन के मुताबिक, ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी, हमने इन चीज़ों को क्लेम बैक करना है। रसूल सल्लम को तो वो नहीं मानते, लेकिन आप सल्लम के अलावा और किसको मानते हैं? बाकी तो तब को मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नाम फ़र्क होंगे। जिस तरह इब्राहिम की जगह क्या बोला जाएगा? अब्राहम बोला जाएगा। मूसा की जगह क्या बोला जाएगा? मोसेस बोला जाएगा। याकूब की जगह क्या बोला जाएगा? जैकब बोला जाएगा। फिर इसी तरह ही यूसुफ की जगह जोसेफ बोला जाता है। इस तरह जो नाम जो है ना, मुख्तलिफ नाम, वो बाइबल के हिसाब से वो हैं, वरना मानते तो उन सबको हैं। तो इसी तरह उनके नज़दीक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह वो आपने देखा होगा एक डोम ऑफ रॉक है, वो गोल्डन एक کراؤن والا جیروسلم کے اندر جو بلڈنگ ہے جو دکھائی جاتی ہے وہ مسجد اقصی نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ قمۃ الصخرہ ہے, ڈوم آف راک ہے. تو وہ کیوں ہمارے نزدیک مقدس ہے؟ کہ روایات کے مطابق معراج کا جو واقعہ تھا, ایک تو بات ہے نا, سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ اسراء. سورہ اسراء جو ہے وہ رات کے سفر کو کہتے ہیں. تو رات کے سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا, جو جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے انہیں کہاں سے؟ مکہ سے بیت المقدس لے کے گئے تھے وہ, اور اس کے بعد جو آسمان پہ جانا تھا, جو معراج ہوئی تھی, جو عروج پھر ملا تھا وہاں سے, جو فلائٹ ہوئی تھی وہاں سے, وہ ہوئی تھی اس جگہ کے جہاں پہ یہ بنا ہوا ہے, ڈوم آف راک بنا ہوا ہے. بائبل کو اگر پڑھیں گے تو بائبل کے اندر یہ مینشن ہے کہ ابراہم نے, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی قربانی دی تھی, وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب نہیں کرتے, وہ اپنے بیٹے اسحاق کی طرف, جن کا نام کیا آتا ہے بائبل میں, کیا نام آتا ہے اسحاق کا؟ آئزک. آئزک نام سنا, آئزک نیوٹن, آئزک نیوٹن سنا ہوا ہے نا؟ تو آئزک جو نام ہے وہ اسحاق کی بائبل ورژن ہے اس کا. تو ان کے نزدیک وہ آئزک تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے, وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ ان کو ذبح کرنا تھا اور قربان کرنا تھا اللہ کی راہ میں, اور وہ واقعہ ہوا تھا, تو ان کے نزدیک وہ ان کے ساتھ ہوا تھا, اور وہ یروشلم میں ہوا تھا, مکہ میں نہیں ہوا تھا. تو وہ اس پہاڑی کے اوپر کلیم کرتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کے جو ان کے ہولی پلیسز, انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو کلیم بیک کرنا ہے. یہ فرسٹ کولیشن ایور بنی تھی اسلام کے خلاف, کہ یورپ کے جتنے بھی بڑے بڑے ملک تھے, کیونکہ رومن امپائر نیا نیا ختم ہوا تھا ابھی, تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو یورپ کے جو مختلف ملک, فرانس, جرمنی اور یہ جو انگلینڈ, یہ سارے ملک جو تھے, ان سب نے ایک بہت بڑی گرینڈ کولیشن, بہت بڑی فوج مشترکہ بنائی تھی کہ آپس میں لڑنے کے بجائے ہم ادھر جا کے لڑتے ہیں, ان سے لڑتے ہیں. اور وہ آئے تھے ادھر, اگلے ایک سال تک تیاری کی تھی, ایک سال پورے تیاری کرتے رہتے, اس کے بعد آئے تھے مسلمانوں کے یہاں پہ, اور 1099 کے اندر یروشلم کے اندر داخل ہو چکے تھے مسلمان. تو ان کو تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے, اتنی بڑی فوج آ رہی ہے. تو جب یروشلم میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا, کوئی ایک بندے کو زندہ نہیں چھوڑا تھا, تمام کو مار ڈالا تھا, خون اتنا بہایا گیا تھا کہ ذکر آتا ہے, کیونکہ ہسٹری پر مسلم نے نہیں لکھی, کیونکہ مسلم تو رہے نہیں تھے, وہ سروائیو بھی نہیں کرے تھے کہ وہ بتاتے کہ ہوا کیا وقت کا, ان کے اپنے اسٹوریز نے یہ لکھا ہوا ہے. اتنا خون تھا کہ ہمارے گھوڑے جو تھے ان کے گھٹنوں تک خون سے گیلے ہوئے تھے, وہ اتنا زیادہ خون بہایا گیا تھا, اس قدر میسیکر ہوا تھا, میس میسیکر. اور تقریباً 88 ایئرس کے بعد جب مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی جیسا لیڈر ملا, اور انہوں نے جب یروشلم کو فتح کیا تھا, تو انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے تمام لوگوں کو کہا تھا کہ معاف کیا آپ کو, ان تمام کو کہا تھا کہ اگر کوئی یہاں سے کرسچن لینڈ تک جانا چاہتا ہے تو ہم آپ کو سیف کانٹیکٹ دیں گے, ہم آپ کو راستہ دیں گے, سیف پیسج دیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا, ہر بچے کو کوئی لانڈی نہیں ہم بنائیں گے, کسی کو ہم کنیز نہیں بنائیں گے, کسی بچے کو, کسی لڑکے کو غلام نہیں بنائیں گے, آپ کے تمام ریلیجیس پلیسز جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے, ان کو نہیں خراب کیا جائے گا. اس جنروسٹی کے ساتھ جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے یہ فتح کیا تھا یروشلم کو. صلاح الدین ایوبی کو وہ لوگ اپنی بکس کے اندر سیلاڈین بولتے ہیں, اور ان باتوں کو اکنالج بھی کرتے ہیں. 2005 کے اندر ایک مووی آئی تھی کنگڈم آف ہیون, اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں ریٹریس کی تھیں یہ والی, اور اس کے اندر یہ ساری باتیں اکنالج کی تھی کہ جب کرسچنز آئے تھے تو انہوں نے دے بچرڈ ایوری مسلم ود ان دا والز وین دے ٹک دس سٹی. یہ اس مووی کا ڈائلاگ ہے, دا کرسچنز بچرڈ ایوری مسلم ود ان دیز والز وین دے ٹک دس سٹی. تو اس مووی کے ڈائلاگ کے اندر صلاح الدین کا کیا جواب آتا ہے آگے سے, آئی ایم ناٹ دوز مین, آئی ایم صلاح الدین. تو اس کے اوپر جو ہے وہ, تو مسلمان جب فاتح ہوتے ہیں تو اس طرح فاتح ہوتے ہیں جس طرح کہ حضرت ابو بکر نے جب شروع میں مسلمانوں کو 10 پوائنٹس دیے تھے جب فتح ہونا ہے, تو کوئی کھیتی خراب نہیں کرنی, درخت کو آگ نہیں لگانا, ریلیجیس پلیسز کو خراب نہیں کرنا, جو ان کے پریسٹ ہوں گے ان کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا, مارنا نہیں ہے, بوڑھوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو کچھ نہیں مارنا, بچوں کو نہیں مارنا, یہ تمام جو پوائنٹس بتائے تھے, جانور جو ہے لائف اسٹاک ہے اس کو خراب نہیں کرنا, تمام چیزیں جو ہیں مسلمانوں کو جو ہدایات دی تھی مسلمان ان کے مطابق چلتے رہتے, کہ جب فاتح مسلمان جب بھی کہیں جاتی ہے, مسلمان فوج جب بھی فاتح کے طور پہ جاتی ہے کہیں پر, تکبر کبھی نہیں کرتے, لوٹ مار کبھی نہیں کرتے, اور جس جگہ جاتے ہیں وہاں پہ امن قائم ہوتا ہے. پھر میپ کے اوپر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو یہ سارا علاقہ ہے, جو آدھا پاکستان اس دور میں آیا تھا, اس کے آپ دیکھیں گے رائٹ ٹاپ کے اوپر جو ہے یہ بالکل چائنا کے کنگڈم تک ٹچ کر لیا تھا مسلمانوں نے, چائنا کے کنگڈم تک گئے تھے مسلمان. اور یہ ایک بک ہے جو میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں بک کا ٹائٹل کتنا انیوژول ہے, چائنیز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, دا بک آف اے گریٹ صحابی سعد بن ابی وقاص اینڈ مسلمز ان چائنا. اس کے اندر اس میں واقعہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ کس طرح جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہاں پہ گئے تھے بادشاہ تک اسلام پہنچانے کے لیے, تو کس طرح ویلکم کیا گیا تھا, ایک مسجد بنانے کے لیے اجازت دی گئی تھی. اور اس بک کے مطابق یہ راستہ ہے اس قبر کا جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تک جاتی ہے, چائنا میں ان کو دفنایا گیا. تو مسلمان جو تھے وہ دنیا کے بہت دور کونوں تک پہنچے تھے. ٹھیک ہے, اب اس سے ریلیٹڈ یہ کہ اب آگے کی کلاس کے اندر انشاءاللہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے سائنس کے لیے کیا کیا ہے, مسلمانوں نے لٹریچر کے لیے کیا کیا ہے, آرٹس کے لیے کیا کیا ہے, مسلمانوں نے جو اور جو سوشل ایولیوشن ہوتی ہے, آرکیٹیکچر ہوتا ہے, اس کے لیے مسلمانوں نے کیا 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 تھا. کیونکہ اسلام کے بارے میں جو ویسٹرن ہسٹورینز ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کی فتوحات ان تمام فتوحات سے ڈفرینٹ ہیں جو کہ الیگزینڈر کی ہوتی تھیں یا جو اور بہت بڑے بڑے جو بادشاہ رہے ہوئے گریک اور رومنز ان سے ہوتی تھیں. کیونکہ ان کے دور میں جب بھی فتوحات ہوتی تھیں تو کیا ہوتا تھا, صرف قتل و غارت ہوتا تھا, جس بستی سے ہو کے گزرتے تھے تہس نہس کر کے چلے جایا کرتے تھے. لیکن مسلمان جہاں جہاں گئے ہیں وہاں پہ ہمیشہ امن آیا ہے, وہاں پہ ہمیشہ سکون لوگوں کو ملا ہے, وہاں پہ لوگوں کو ہمیشہ پروٹیکشن ملی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.